من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی یہ آٹھویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان معرفت خدا, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ آیت الکرسی کے جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. گزشتہ سات مجالس میں ہم نے کوشش کی کہ اس آیت کو تفصیلاً بیان کریں تاکہ یہ سمجھ میں آئے, کیونکہ یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے کہ جو رسول اکرم پر نازل ہوئی, اور کیونکہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کیونکہ ہدی للناس اور ہدی للمتقین ہے, ہدایت ہے لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے اور خصوصاً متقین کے لیے, تو اس آیت میں جب یہ سب سے اعلیٰ اشرف عظیم آیت ہے تو اس میں ہمارے لیے یقیناً بہت زیادہ میسج ہوگا. اس بات کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا, اللہ کے بارے میں گفتگو ہوئی, اس کے حی اور قیوم ہونے کے بارے میں گفتگو ہوئی, اور یہ بات روشن ہو گئی کہ اس کی حیات اور اس کی قیومیت, اس کا اپنی ذات سے قائم رہنا, یہ سب سے ابتدائی چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے, کہ علم سے اس کا اقتدار اور اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے, قیومیت سے اس کی قدرت کے ذاتی ہونے کا پتہ چلتا ہے, اور اس طریقے سے جب یہ کیفیت ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کے آگے والی کیفیت جو نیند اور اونگ کے بارے میں ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ توضیح دی کہ اس کی ذات میں کوئی کمزوری ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو غافل کرتی ہے, اور غافل ہونے کی سب سے معمولی سی کیفیت جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ اونگ ہے, تو نہ ہی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند آتی ہے. لا تاخذہ, نہ وہ متاثر ہوتا ہے اونگ سے اور نہ ہی نیند اس پر غلبہ کر سکتی ہے. ذات میں اس کی پاکیزگی کا یہ ابتدائی اظہار یہ آیت میں ہم کو ملتا ہے. آیت آگے بڑھتے ہوئے, بہت تیزی سے میں خلاصہ کر رہا ہوں, بڑھتے ہوئے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اب جب وہ یہ قائم بھی ذات ہے تو تمام کی تمام کائنات اس کی ہے, آسمان زمین سب, تو ہم جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں ہم بھی اس کی ملکیت ہی ہیں. تو اس کی ملکیت کو ثابت کرنے کے بعد اب بات ہمارے طرف آگے آتی جا رہی ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. نہ فقط حد ملکیت اس کی ہے بلکہ اس کی ملکیت میں جو قانون جاری ہیں جو قانون جاری ہیں وہ بھی اسی کے ہیں اور بغیر اس کی اذن کے کوئی قانون جاری نہیں ہو سکتا. یہ بڑے جو قوانین ہیں جس میں دنیا چل رہی ہے, لا آف گریویٹیشن لے کر کہیے, دوسرے فورسز آپ لے لیجئے, الیکٹرو میگنیٹک فورس لے لیجئے, جو بھی چیز آپ کی نظر میں آئے گی وہ اس کے اذن سے چل رہی ہے. تو ملک میں حکم کس کا چل رہا ہے؟ لا حکم الا للہ. قرآن کی اور ایک آیت, حکم نہیں ہے مگر فقط اور فقط اللہ کا, اور کوئی چیز جاری نہیں ہوتی مگر اس کے حکم سے. تو قانونوں پر بھی اس کا حکم چل رہا ہے. تو قانون سے ہم اگر استفادہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی قدرت سے دور ہو رہے ہیں. اس کا قانون ہے, جتنا صحیح استعمال کیا جائے گا اس سے قربت بڑھتی جائے گی, اور جہاں اس نے چھوٹ دے دی ہے ویسے استعمال کیا جائے گا تو اس سے دوری بڑھتی جائے گی. یہاں پر قانون کی اہمیت اسی عنوان سے ہے. اجازت جو دی گئی ہے, جو اذن دیا گیا ہے, وہ اذن اس عنوان کا ہے کہ تم ایمان کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہو, اگر نہیں چاہو تو اس کے مقابل میں بھی قانون استعمال ہوگا. باطل کو ختم کرنے کے لیے بھی تلوار چلائی جا سکتی ہے, حق کو ختم کرنے کے لیے بھی تلوار چلائی جاتی ہے, مگر ایک اللہ چاہتا ہے اور دوسرا نہیں چاہتا. تو غلط کام اللہ کے اذن سے ہو سکتا ہے کہ انہیں اس اختیار دیا, اور اگر اختیار نہ دیتا ہوتا تو انسان کا انتخاب بے معنی ہو جاتا. چوائس ہی اگر نہ ہوتی, فقط تلوار چل رہی ہے تو حق کے لیے, باطل کے لیے اگر چل رہی ہے تو کام ہی نہیں کر رہی ہے, تو کون باطل کی پیروی کرتا؟ باطل ہی نہ ہوتا. اگر باطل کو ایک شکل کی قوت نہ دی جاتی, لیکن یاد رکھیں باطل کی قوت قرآن کے حساب سے قید شیطان ضعیف ہے. ہم کو قرآن کی آیت ملتی ہے, شیطان کا دھوکا دینا, اس کی دھوکے کی صلاحیت یہ ضعیف ہے, کہہ کر قرآن کہہ رہا ہے تم ڈر نہ جانا کہ جب باطل کو بھی قوت دی گئی ہے حق کو بھی قوت دی گئی ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ باطل اگر قوت سے استعمال کرے گا اور دنیا طلب کرے گا کہ جو سامنے نظر آتی ہے, اور حق پھر قانون استعمال کرے گا, لیکن وہ قانون اس کے خود کے منفعت کی طرف نہیں آئے گا, توجہ کا محتاج ہوں, تو وہ قانون میں شدت سے عمل نہیں کرے گا, نتیجے میں باطل غالب آ جائے گا. کہہ رہا ہے حق والوں کی نصرت میں کروں گا اور جو شیطان ہے میں نے اس کے بہکانے کی قدرت کو محدود کر دیا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد. یعنی اللہ کی قدرت جو کام کرتی ہے وہ اچھائی کے لیے کرتی ہے, برائی اچھائی نہیں کرنے والوں کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے. جہاں جہاں پر برائی نظر آ جائے وہاں سمجھ لینا کہ اچھائی کرنے والوں کو رکھا تھا, انہوں نے اچھائی نہیں کی, تو ڈیفالٹ میں جائے گزین ہوتے ہوئے برائی وہاں پر آئی. اور قرآن اپنی روش میں یہ بیان کر رہا ہے وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, حق آ گیا ہے اور باطل تو جائے گا ہی, اور باطل تو جانے والی ہی چیز ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر حق آ رہا ہے تو باطل جائے گا, اور اگر حق آ نہیں رہا ہے تو باطل رہے گا. تو جب جب باطل پھیل رہا ہو, دنیا میں ظاہر ہو رہا ہو, تو حق والوں کو اپنے آپ سے سوال کر لینا چاہیے کہ ہم آیا اس حق پر جس پر ہم ہیں اس پر صحیح طور پر عمل پیرا ہیں, یا باطل زیادہ ڈٹا ہوا ہے اپنے باطل پر بنسبت ان کے کہ حق والے اپنے حق پر ڈٹے رہیں. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تو الگ الگ سوالات پیدا ہو رہے ہیں, میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا, لیکن اس چیزوں میں میں نے جو بیان کیا ہے اس میں فقط کچھ چیزیں ایڈ کر رہا ہوں جو ابھی میں نے گفتگو کی وہ نئی گفتگو تھی. تو ہمارے اعمال بہت زیادہ مہم ہو جاتے ہیں. اب جب یہ قانون چلانے کی قدرت بھی رکھتا ہے تو پورے کا پورا علم ان قوانین کے چلنے میں, چاہے وہ مادی قوانین ہو یا وہ قوانین ہو جس کو ہم استعمال کرتے ہیں مادے پر تسلط پیدا کر کر، اس کا سب کا علم اس کے پاس ہے، اس کا پورا علم اس کے پاس ہے، کہہ رہا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خلفهم، جو ان کے پاس ہے، ان کے آگے، ان کے پیچھے، سب چیز پر میرا علم غالب ہے، قانون چلتے رہ رہے ہیں، برے برائی کر رہے ہیں، اچھے اچھائی کر رہے ہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ میری نالج میں یہ آتا ہے۔ ایک آیت جو قرآن کی ہے کہ جو انسانوں کو اور معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے، ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے تعلق سے کر لیا، وہ تمہیں پسترین حالت پر لا کر چھوڑ دیا، وہ گمان یہ تھا کہ اللہ ہمارے اچھے اور برے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، تو برائی کرتے وقت شرمائے نہیں، اچھائی کرتے ہوئے وقت اس کی اہمیت نہیں سمجھے۔ آپ کی ایک اچھائی آپ کو اگر دوسری اچھائی کی طرف نہیں لے جاتی تو وہ اچھائی کہاں سے ہے، اچھائی کہاں سے ہے؟ ہر اچھائی میں اچھائی کو پیدا کرنے والی اونچی کیفیت کو لے جانے والی کیفیت ہے، اسی کو اچھائی کہا جاتا ہے، ورنہ اگر اچھائی اچھائی پر ختم ہو جائے اور برائی برائی کو لے کے آتے جائے تو برائی پھیلتی جائے گی اور اچھائی کبھی کبھی ظاہر ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ اچھائی میں پھیلنے کی صلاحیت ہے، برائی مشکل سے پھیلتی، اس لیے کہا گیا ہے ان الباطل کان زہوقا، اس کو اگینسٹ گریویٹی لے جانا پڑتا ہے، اور اچھائی ٹورڈز گریویٹی ہے، ڈیزائن میں، ڈیزائن میں اللہ کے اچھائی کرنے کا ڈیزائن ہے، لیکن کوشش کے ساتھ، اور برائی میں برائی کرنے کا ڈیزائن نہیں ہے، اچھائی کے نہیں کرنے میں طاری ہونے والی انسان کے ذہن کے اوپر کیفیت وہ برائی کرنے کو لے جاتی ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ برائی فی نفس ہی ہوتی ہے، ورنہ فطرت کی بات کہاں ہوتی، فطرت کی بات کہاں ہوتی؟ فطرت توحید پر خلق کیا ہے تو برائی نہیں کرنے کی فطرت پر خلق کیا ہے، تو برائی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اس فطرت کا احساس نہیں رکھتا، کہیں پر بھی ویکیوم نہیں ہوتا۔ آپ جب اچھائی کرنے کی قدرت سے اچھائی نہیں کریں گے تو خود بخود آپ کے دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کرے گا، اس کے وسوسے کو آپ کیونکہ اچھائی نہیں کر سکتے قبول کرنے لگیں گے، اس کے ماننے والے ہو جائیں گے، اور اپنی فطرت سے استفادہ نہ کرنے کے نتیجے میں عقل کھوتے جائیں گے، عقل جیسے کھوتے جائیں گے نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ کہہ رہا ہے، وَيَجْعَلُ الرِّسَالَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ہم شرک کی نجاست اور شرک کے ساتھ بدعمالی، بد کرداری، بد رفتاری کی بیماری ہم تو عام کر دیں گے ان کے پاس، ان کے لیے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو حقیقتاً برائی اچھائی کر کر بہت کم لوگ ہیں چھپاتے ہیں، اور اللہ بھی نہیں کہتا اچھائی کر کر چھپاؤ، خیرات کے لیے کہتا ہے، وہ لوگ جو پیسہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، سرن و علانیتن، چھپا کر بھی جہاں پر موقع ہو، دکھا کر بھی جہاں موقع ہو، دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ایسی عام جگہ پر جہاں پر دینے پر اور بھی لوگ دیکھیں گے، وہاں پر بھی دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں، اللہ کو دونوں بھی قبول ہیں، دکھاوے کے لیے دینا قبول نہیں۔ لوگوں میں خیرات آپ کر رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر دکھ رہا ہے، برا نہیں ہے، چھپا کر کر رہے ہیں برا نہیں ہے، دونوں بھی قبول ہے۔ تو اچھائی کا اظہار کسی شکل سے بھی اللہ کو قبول ہے، برائی جب تک کہ برائی کی تعریف نہ ہو تب تک انسان چھپاتا ہے، جب تک کہ برائی کی تعریف نہ ہو اور برائی اچھائی کے نام پر پیش کیے کی نہ جائے، یعنی برائی اچھائی بن جائے لوگوں کی نظر میں، تب تک آدمی اس کو چھپاتا ہے۔ جب اتنی پھیلتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کو اچھا سمجھ میں آتا ہے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آج کے زمانے میں، حجاب کا تصور آپ لے لیجئے، پردے کا تصور آپ لے لیجئے، کسی بھی دین کو آپ جا کر دیکھیے، آپ یہودیوں میں جا کر دیکھیے، ان کے پاس عورتوں کے بال چھپائے جانا لازم ہے آج بھی۔ نیویارک میں بہت زیادہ پیسہ رکھنے والے یہودی عورتیں حجاب اس طریقے سے کرتی ہیں کہ اپنے بالوں پر وگ لگا لیتی ہیں جو ان کے بالوں سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، اور کہتی ہیں ہم نے دین کا حکم قبول کر لیا، اللہ نے کہا تھا بالوں کو اس لیے چھپاؤ کہ تمہاری زینت غیر نہ دیکھ سکے، نامحرم نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے سر پر وگ لگایا، کہا ہم نے اپنے بال چھپا لیے، وہ وگ ان کے بالوں سے زیادہ اچھا۔ تو یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، کہا کہ اگر ویسا ہو تو کیا ہوگا، ہم جال ڈال کے رکھ دیں گے، جو جو مچھلی ہفتے کے دن آئے گی ہم اتوار کے دن جال کھینچ لیں گے۔ لعنت کی گئی، وہ لعنت کا سلسلہ آج بھی ہے۔ مگر آپ یہ غور کریے کہ حکم اپنی جگہ پر ہے، حکم اپنی جگہ پر ہے۔ مسیحوں کے پاس آپ کو مل جائے گا نیو ٹیسٹمنٹ میں کہ اگر سر کے بال عورت نہ چھپائے تو اس کے بال مونڈ دینے چاہیے، اس کے بال مونڈ دینے چاہیے۔ آپ ایک زمانے میں ننس کو دیکھتے ہوں گے کہ جو سر ڈھاپی ہوئی ہوتی تھی، آپ نے مدر ٹیریسا کی بھی فوٹو دیکھی ہوگی کہ جو سر ڈھاپی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ سب ہم آپ کو دکھتا ہے، کتاب میں موجود ہے، کتاب میں ان کے موجود ہے۔ رامائن میں، ہندو مائتھولوجی کی طرف جا رہا ہوں، رامائن میں جب سیتا کا اغوا ہوتا ہے راون کے ذریعے سے اور وہ انہیں لے کے چلا جاتا ہے، اور رام اور لکشمن واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، میں ہندو مائتھولوجی سے بول رہا ہوں، ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ ان کے زیور نظر آتے ہیں جو انہوں نے عنوان علامت پھینک دیے تھے تاکہ پتا چلے کہ مجھے کہاں اور کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ رام وہ زیور کو اٹھاتے ہیں، لکشمن سے کہتے ہیں یہ سیتا کے ہیں، کہتے ہیں مجھے کیا معلوم، اور پھر اٹھاتے ہیں کہتے ہیں یہ، کہا مجھے کیا معلوم۔ بعد میں پیر کے پیزب نکالتے ہیں، ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سیتا کے، کہتے ہیں ہاں یہ ہیں بھابھی کے، کیونکہ میں نے ان کے پیر کے اوپر کبھی نظر ہی نہیں کی، یہ جانتا ہوں کہ ان کے ہیں۔ یہ رامائن کی بات بول رہا ہوں، عورت کے بدن کے ڈھکے رہنے والی کی بات بول رہا ہوں۔ مہابھارت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر مہابھارت کا ایک بڑا سبب بتلاتے ہیں، دروپدی کا وستر ہرن، ان کے لباس کو لے لینے کی کوشش کورواس کی طرف سے، اور اس کے مقابل میں ان کے یہاں جو معجزہ نمودار ہوتا ہے، یہ ہندو مائتھولوجی ہے۔ تو اب آپ بتا دیں، بدھسٹ میں بھی آپ کو میں ایسے کئی واقعات بتلا دوں گا کہ جہاں کے اوپر اس چیز کی طرف واضح طور پر اشارہ موجود ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ پورے بڑے جس کے کروڑوں 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 ماننے والے ہیں، اگر پوری دنیا کا اگر حساب کیا جائے، ہندوئزم، بدھزم، کرسٹینٹی، اسلام اور جوڈائزم کو اگر آپ لے کر حساب کر دیں تو بہت بڑی اکثریت، تقریباً تمام دنیا کی آبادی آ جائے گی، 90% کے قریب تو آ جائے گی، 90% کے قریب آ جائے گی۔ سب کے پاس بدن ڈھانکنے کا تصور ہے، لیکن آج کا زمانہ باوجود یہ ادیان کے ہونے کے انہی کے ماننے والے برہنگی کو عام کرتے جا رہے ہیں، دنیا میں اس کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے علاوہ جہاں پر یہ چیز واضح طور پر کہی گئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہوں پر اس کو انکریج نہیں کیا جا رہا ہے، ہلکے ہلکے کئی اسلامک ممالک میں بھی یہ چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیفیت کا، برائی کا، قبول کرنا بعنوان اچھائی، تب ہی لوگ اس کو ظاہر کرنے لگیں گے جب برائی کو اچھائی کی طرف اور اچھائی سے ملایا جائے گا۔ تو اب اچھائی کرنا کتنا آسان ہوگا اگر ہم صحیح طریقے سے اچھائی کی طرف نظر کریں، نہ فقط اپنے دین کی طرف، تمام ادیان کی طرف۔ یا اگر یہ ادیان بیکار تھے تو ہاتھ اٹھا لو نا ان سے، کرسچینٹی سے ہاتھ اٹھا لو، جوڈائزم سے، ہندوازم سے، اگر یہ چیزیں غلط ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اگر کوئی حکم جس کی ثابت ہونے کی یقین ہو، کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کسی ٹریڈیشن میں کہ جس کے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں ضعیف روایتیں ہیں، کرسچینٹی میں بھی آپ کو ملے گا، اپوکریفل لٹریچر کہتے ہیں وہ لوگ، جو وہ چیزیں جو ہٹا دی گئیں جس بنیاد پر بھی ہٹائی گئیں۔ تو ہر دین میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ثابت نہیں ہیں، یہ ثابت شدہ چیزوں کا حصہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو جو ثابت حقیقتیں ہیں ان کی اچھائی کو نہ قبول کر کر ان کے اپوزٹ چیز جو برائی تھی اس کو اچھائی بنا دینا اور اس اچھائی کو قبول کر کر اس کو ترویج کرنا، یہ دین کی روح کے مقابل میں ہے یا مطابق ہے؟ اور یہ بات میں نے فقط اس لیے کہی کہ برائی کو جب اچھائی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور ہم اس کو قبول کرنے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کے بیچ میں فرق کرنے کی طاقت کھو دی ہے، فرق کرنے کی طاقت کھو دی ہے۔ اب شیطان کے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی بھی چیز کو پاپولرائز کر دو، کوئی بھی چیز کو پاپولرائز کر دو، مشہور کر دو، مومن بھی گر پڑے گا، کیونکہ وہ اچھی چیز کو مشہور سے اور اچھی چیز کو مشہور سے اور بری چیز کو غیر مشہور سے سمجھنے لگا ہے۔ بہت آسان ہو گیا، فسق کو عام کر دو، فجور کو عام کر دو، مومن ہلکے ہلکے آ ہی جائیں گے، کیونکہ اب ان میں وہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر قانون کو جو اس نے اجازت دی ہے اس کا پورا علم اس کو ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور تم بھی یاد رکھ لینا، تمہارے کو ہم نے اتنا ہی دیا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ علم جو تم کو ملا ہے وہ ہماری مرضی کے حساب سے ملا ہے، اور وہ علم اتنا ہی ہے کہ جو تم برائی اور اچھائی کرنے کے لیے تو کام میں لا سکتے ہو، دنیا کو پوری طریقے سے بدل نہیں سکتے ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم کو معلوم ہے للہ عاقبت الامور، ہر چیز کی آخری کیفیت وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ آخر میں یہ دنیا اس کے وارث ہمارے صالح نیک شریف بندے ہوں گے۔ تو اللہ کو اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ آخر والی چیز آتی کہاں سے؟ تو وہ اپنے کنٹرول کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تم کو علم نہیں دیا گیا ہے مگر وہ کہ جو ہم چاہتے ہیں، اور ہماری کرسی سماوات اور عرش پر، ہمارا اقتدار پوری طریقے سے قائم ہے۔ تو یہ فائدہ مومنین کو اس عنوان سے دلاتا ہے کہ مومنین کو پتا ہے سفر کا جہاں تک کا بھی ہو آخر حق کی طرف آنا ہی پڑے گا، حق کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ خوبی یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی طرف چلے جائیں، مر کر تو سبھی جاتے ہیں، یا ایوہ الانسان انکا قادہن الی ربک قدہم فملاقی، اے انسان تو اللہ کی طرف حرکت کر رہا ہے اور بالآخر اس سے ملاقات کر ہی لے گا۔ اس سے پہلے کہ حق سے ملاقات ہو، حق والے ہو جانا، یہ کمال ہے۔ یہ آیت جو بیان کرتی ہوئی یہاں تک آتی ہے کہ اللہ کا اختیار قوانین پر بھی ہے اور اس کے عواقب، اس کے نتائج پوروں کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اور تم کو ایک ایریا دیا ہے چھوٹا سا جس میں تم کھیل کر سکتے ہو، اور وہ بھی مادی دنیا میں چینجز لا سکتے ہو، الہی روش میں چینج لانا تمہاری بس کی بات نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہمارے ہو جائیں گے تو ہدایت ملے گی، ہمارے نہیں ہوں گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور یہ سب کرنے میں ہماری کوئی طاقت نہیں لگتی، ہم نہ تھکتے ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ سب کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، نہ ہم کو ابتدا میں ذات میں ہمارے اونگ ہے نہ نیند، اور انتہا میں فیل کی حالت میں ہم جو یہ پورا کرتے ہیں وہ ہم کو تھکاتی نہیں ہے، ہم کو تھکاتی نہیں ہیں۔ اب یہ آیت یہاں پر تمام ہوئی۔ میں نے کئی نئی باتیں بیچ میں لائی تھی، آج کی مجلس کو اور تفصیل کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے آگے کی آیت، جو ہم عام طور پہ آگے کی دو آیتوں کو آیت الکرسی کا حصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کیونکہ موضوع مربوط ہے، اس پر پہلی والی یہ 255 آیت تھی، یہ 256 آیت کے اوپر میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اب جب دین کو اس شکل سے پیش کر دیا، ابتدا خدا سے لے کر آخری تک، اس حد تک پوری چیز کو شامل کر لیا، انکمپس کر لیا، تو اب آ کے کہہ رہا ہے اب یہ اتنا سب سمجھ جانے کے بعد، اتنا سب بول دینے کے بعد، اب بتلاؤ کہ کوئی گنجائش ہے دین پر جبر کی؟ گنجائش ہی نہیں ہے، لائک رہا، کوئی جبر ہی نہیں ہے دین میں، کیونکہ دین حق ہے اور حق میں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، ورنہ مجبور ہو جاتے، ورنہ مجبور ہو جاتے۔ ہماری سنت اس پر نہیں ہے کہ جبرن ایمان لے آئیں۔ لوگ لو کان ربک لآمن من فی الارض جمیعا، قرآن کی آیت، اے رسول اگر تمہارا رب چاہتا تو یقیناً یقیناً دنیا میں جو کوئی ہے وہ ایمان لے آتا۔ ہم ایسی نشانیاں دکھا دیتے، ایسے طریقے بنا دیتے کہ جس میں تمہاری گنجائش ہی نہیں رہتی۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کو مانو گے تو کھانا ہضم ہوگا، نہیں تو نہیں ہضم ہوگا۔ پیٹ میں ذرا شدت کا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اللہ کو مانو تو چل سکو گے، نہیں تو اٹھ ہی نہیں سکو گے، بیٹھے ہیں کب تک بیٹھے رہے ہیں، اب اٹھنے کی خواہش ہو رہی ہے، سب شہادت دے کر آگے چل رہے ہیں، ہم نے بھی مجبوراً شہادت دے دی، یا ایسی نشانی دکھا دیا کہ قرآن کی آیت ہے کہ سر جھک جائیں گے اس کے۔ لو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین۔ اے رسول کیا تم لوگوں پر جبر کرو گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ کیا جبر کرو گے؟ قرآن کی آیت ہے، سلسلہ پڑھ رہا ہوں سورہ یونس کی، کیا تم جبر کرو گے لوگوں پر کہ وہ مومن بن جائیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن، اور کسی نفس پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایمان لے آئے مگر یہ کہ اللہ اسے اجازت دے۔ توجہ کا محتاج ہوں، بیان کروں گا، وما کان لنفس ان تؤمن الا ان اذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ اس کو اذن دے۔ تو جبر کی گنجائش ہی باقی نہیں رکھا۔ جیسے یہاں لا اکراہ فی الدین کہہ رہا ہے، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے بالکل الگ کر دی گئی ہے، آیت الکرسی کے ذریعے سے، تمام قرآن کے ذریعے سے، اس میں اب کوئی یہ اور وہ ملا ہوا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے سب سے بڑا حربہ شیطان کا باطل اور حق کو ملا دینا ہوتا ہے، تاکہ حق والا یہ نہ سمجھے کہ باطل پہ ہوں اور باطل والا سمجھے کہ میں حق پر ہوں، تو یہ دونوں کا ملا دینا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے یہ سب سے بڑے حربے کو میں نے ختم کر دیا، قد تبین الرشد من الغی، بالکل واضح طور پر، صاف طور پر سمجھا دیا گیا ہے کہ اس کی شان ایسی ہے کہ اگر تم اس کی شان کو سمجھو اور اس کے اقتدار پر نظر رکھو اور دیکھو کہ اس کے اقتدار میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، تو عقلی طور پر تم اس کو اور اس کے اقتدار کو قبول کرو گے یا اسے قبول نہیں کرتے ہوئے اس کے اقتدار سے باہر رہنا چاہو گے؟ کیونکہ اس کو نہیں قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اقتدار کے باہر جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے کو نہ قبول کرنا، مجھے نہ قبول کرنا، لیکن تم میرے اختیار سے باہر نہیں جا سکتے. تم میرے اختیار سے باہر نہیں جا سکتے. آئے قرآنی ہے، وما یضل به الا الفاسقین. ہم گمراہ کرتے ہیں کس کو؟ سوائے فاسقین کے ہم کسی کو گمراہ نہیں کرتے. اب اذن کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن کی جو آیت تھی وہ یہاں پر ہے. کوئی نفس ایمان ہی نہیں لا سکتی مگر یہ کہ اللہ اجازت دے. کون سی نفس کو اجازت نہیں دے گا؟ فاسقین. فاسقین کو اجازت نہیں دے گا. آگے بڑھتی آیت، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس کے عہد کو جو اللہ نے بندوں سے کیا. الستو بے ربکم قالوا بلا، وہ عہد جو فطری تھا، جو عقل کی بنیاد پر ٹکا ہوا ہے، اس کو جب وہ توڑ دیتے ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ چیز جو اللہ جوڑنے کے لیے کہا ہے اسے دوڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. رشتوں کو جوڑو، لوگوں کو اختلاف کرنے سے روکو، صلہ رحم کرو. یہ میں چاہتا ہوں، تم چاہتے ہو کہ یہ نہ کرو. وہ چیز جو اللہ جوڑنے کے لیے کہا ہے وہ تم توڑ دیتے ہو، وہ فاسقین میں سے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں جو نقصان اٹھانے والے رہیں گے. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میرے اذن کے بغیر ایمان نہیں لائیں گے، اور میں گمراہ کسی کو نہیں کروں گا مگر فاسقین کے جو فطری اپنے عہد کو توڑ رکھے ہیں، اور وہ چیز جو جوڑنی ہے اس کو توڑ رہے ہیں، انسانوں میں جھگڑے اور فتنے کر رہے ہیں، اور زمین اور آسمانوں میں فساد پھیلا رہے ہیں، سمندر میں ان کو، اور وہی ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہوں گے. لا اکراہ فی الدین، کبھی جبر دین میں آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اختیار کے لیے انسان کو جو عقل دی گئی ہے وہ آسانی سے اس کو اختیار کر سکتا ہے. جو آسانی سے اختیار کیا جا سکتا ہے اس پر کیوں جبر؟ بچے کو آپ مٹھائی یا ٹافی دیں جبر کرنا پڑتا ہے؟ دوا پلا کر دیکھیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ دوا نہیں ہے، شفا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. یہ دوا نہیں ہے. قرآن اپنے آپ کو شفا کہتا ہے. قرآن شفا ہے، علاج ہے. اب علاج کیونکہ اللہ کہا ہے تو شاید کسی کو کڑوی لگتی ہو، مگر کڑوی فقط لگے گی ان کو کہ جو فاسقین ہیں، گنہگار ہیں. مرنا اچھائی کرنے والے کے لیے، ثواب کمانے والے کے لیے، اس کے لیے اس سے بہتر رہنما ہو نہیں سکتا. اس سے بڑھ کر اور بہتر رہنما ہو نہیں سکتا. اب ہم بتلائیں کہ جو آئے کرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کی جو آیت آئی ہے، اس کا مطلب بالکل واضح ہو گیا. اس کی ہدایت دینے والی کیفیت سے مربوط ہو جانا. اس کی ہدایت دینے والی کیفیت یہی ہے جو تمہاری فطرت ہے، اور اگر تم اپنی فطرت کو پالو تو عقل کو اس فطرت کے اوپر کام کرنے کو چھوڑو، اور وہ عقل تم کو لے جائے گی، بلند کرتی جائے گی. دنیاوی علوم پر بھی تم کو غلبہ ہوگا، اور اس علوم کو تم اللہ کی مرضی سے فتنہ اور فساد کے لیے خرچ نہیں نہیں کرو گے، استعمال نہیں کرو گے، اور جب تمہاری طاقت اچھائی کے لیے بڑھتی جائے گی اور اللہ اس میں اضافہ کرتا جائے گا تو تم انتم العلونا ان کنتم مومنین بن جاؤ گے. قرآن کی آیت کے مطابق تم بالا دست ہو، تمہارا ہاتھ اوپر رہے گا اگر تم مومنین میں سے ہو. اگر تم مومن ہو تو تم، اگر آج مومنین میں وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی ہے، وہ حالت نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہم کو اپنے آپ سے اپنے تئیں سوال کرنا پڑے گا کہ آیا ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے، یا شہرت کی بنیاد پر ہم اچھائی اور برائی کو فرق کر رہے ہیں کہ وہ جو مشہور ہے لوگ واہ واہ کہہ رہے ہیں وہ اچھی چیز ہے. آج کے زمانے میں اگر یہ بنیاد اگر ہمارے پاس آ گئی تو ہمارا کل نام کی چیز نہیں رہے گی، ہمارا جو بچا کچا ایمان ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. ہم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ متوجہ ہونا پڑے گا، بہت بہت زیادہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، دنیا کی طرف نہیں. آج سب سے بڑا پرابلم اللہ کی رحمت کم، دنیا کی چمک زیادہ نظر آ رہی ہے، جبکہ اللہ کی رحمت کم ہو نہیں سکتی، دنیا کی چمک زیادہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اختیار پورا اس کا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ آیت ہمارے کو یہاں پر آ کر مدد کرتی ہے. تم عمل کرنے نکلے ہو نا تو دیکھو تمہارے عمل کی بنیاد یہ ہونی چاہیے، میں ہونا چاہیے، میری ملک ہونا چاہیے، میرے قانون ہونا چاہیے، میرا علم ان قانونوں کے برابر میں ہونا چاہیے، میری مرضی علم عطا کرنے کی ہونا چاہیے، میری کیفیت کرسی کی جو اقتدار کی ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ مجھے تھکاتا نہیں وہ ہونا چاہیے. یہ پوروں کو ملا کے اگر تم اپنے روح میں جگہ دے دو تو تمہارے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہو جائیں گے، تمہارے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر نکل آئیں گے، اور تمہیں وہ علم دوں گا کہ وہ علم جس کو میں نے انبیاء کو دیا تھا، رسولوں کو دیا تھا، ائمہ کو دیا تھا، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. کہاں جا رہے ہو؟ اینا تذہبون، تم جہاں کہاں رہے ہو سمجھ بھی رہے ہو کہ تم کو بنایا کیوں گیا تھا؟ تم کو بنایا گیا تھا اس لیے کہ تم پورے کے پورے میرے ہو جاؤ، اور تم گھلتے ہو تو میرے میں، تمہارا بدن نہیں گھلتا مگر تمہاری روح اگر گھلتی ہے تو مجھ میں گھلتی ہے، رنگ اگر لیتی ہے تو میرا رنگ لیتی ہے، میرے سے اچھا رنگنے والا کون؟ قرآن کی آیت، اللہ سے بڑھ کر روح کو کون رنگت دے سکتا ہے، کون رنگ دے سکتا ہے؟ روح کو کوئی اور چیز ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور اگر روح خالص ہو جائے تو شیطان بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ تو ہم اپنی روح کو خراب کر کر شیطان کے حوالے کرتے ہیں، شیطان ورنہ ماں خالص روح کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. قرآن کی آیت موجود ہے کہ تو سب کو بہکائے گا مگر میرے مخلص بندوں کو نہیں، اور وہ بھی خود کہتا ہے، قرآن اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کو سوائے تیرے مخلصین کے بہکاتا رہوں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، چو طرف سے آؤں گا اور بہکاؤں گا، لیکن ان کو کہ جو مخلص ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکتا. اللہ نے حد کر دی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے بعد کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، ضرورت ہی نہیں ہے دین کو جبر کی. جو کہتے ہیں کہ اسلام نے جبر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے اپنے آپ کو پھیلایا، ارے اتنی واضح چیز ہے، کوئی اور کوشش کر کر دیکھ لیں. منگول انویژن جو ہوا تھا 12ویں صدی 13ویں صدی میں، آپ اس پر اگر توجہ کریں تو دیکھیں گے کہ تلوار سے وہ کاٹتے ہوئے چلے چلے چلے، ایک مدت کے بعد 150-200 سال کے اندر پورے غائب ہو گئے. چین پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، یورپ تک چلے گئے تھے، ہنگری تک انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہاں سے افریقہ تک چلے گئے، چو طرف اسلامی ممالک پر ان کا قبضہ تھا، ہندوستان آ چکے تھے، سب ہو گیا تھا. رہے یا نہیں رہے؟ نہیں رہے. جو تلوار سے پھیلتی ہے اس کو بقا نہیں ہے، جو فطرت انسان سے پھیلتی ہے اس کو بقا ہے. اس لیے یہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مجھے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہتا جھکا دیتا، چاہتا جھکا دیتا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے سامنے میری مرضی سے جھکے. ان کو میں فرشتے کہتا ہوں، तुमको मेरे सामने अपनी कैफियत को समझकर और मुझको समझकर अगर तुम में वो कैफियत आ जाएगी, और मैंने तुमको इसलिए बनाया था, इसलिए फरिश्तों को तुम्हारी तरफ सजदरेज करवाया। ये समझ कर करता है, हमारी समझ, हमारी फिक्र, हमारी अक्ल, ये सबसे बड़ी चीज है जो अल्लाह ने हमको अता किया है। और जैसे रिवायत में है कि सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने खल्क की वो है अक्ल, और उसको कुछ रिवायतों में नूरे मोहम्मदी से भी ताबीर किया गया है, नूरे मोहम्मदी से सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयत आगे बढ़ते हुए कह रही है हत्तबयना रुश्दु मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का लन्फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अब क्या रहा, हिदायत और गुमराही वाजे हो चुकी, दीन में कोई इकरा नहीं है, अब तुम्हारे इख्तियार की मंजिल पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। हत्तबयना रुश्दु मिनल गई व मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, पहले ला इलाहा बोलना पड़ेगा, जो सूरे में आयत में सबसे अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु कहकर आया था, वहां से अब इसको आप जोड़ लीजिए, ला इलाह कहना पड़ेगा, कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके। यहां पर कह रहा है मैं यकफुर बित्तागूती व युमिन बिल्लाही, जाहिरी मादी ताकतों को देखते हुए नजर अल्लाह तक अगर पहुंच जाती है, हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है, हम हरकत कर रहे हैं, कायनात हरकत कर रही है, हर चीज की तरफ नजर करने के बाद उसे लेकर अल्लाह तक अगर पहुंचा दे सकें तो फिर हम तागूत के नहीं होंगे, क्योंकि जो मुस्तकिल ना हो उसकी इबादत कैसी, जो अपने तरफ से खुद बाकी ना हो उसकी इबादत कैसी। ये बात अलग है कि लोग खाते पीते लोगों को खुदा समझते हैं, फिर वो एक दिन मर जाते हैं, फिर नए खुदा को ढूंढने निकलते हैं, बाद में पता चलता है कि खुदा होना तो दूर की बात, इनके पास एक अच्छे इंसान जैसी खूबी भी नहीं थी। ठीक है, तो अब इंसान की यह एक प्रॉब्लम है कि भाई तागूत को इनकार करने की जगह तागूत को खुदा समझता है, क्यों, राबेता नहीं दे पाता, राबेता नहीं दे पाता, उस चीज का उसको एहसास ही नहीं है कि इस कायनात में एक ऐसी चीज होगी कि जो कायनात को बनाई है, लहू माफिस समावात व माफिल अर्ज है, जो इख्तदार कामिल रखता है उसकी तरफ वो नजर नहीं ले जाता, हर वो चीज जो उसको ताकतवर नजर आने लगती है क्योंकि असली ताकत को पहचान नहीं पा रहा है, उसके सामने सजदरेज हो जाता है, चाहे वो फिरौन क्यों ना हो। तो तागूत से गए मुबालगा है, तुगयान से उसका सोर्स है, तुगयान कहते हैं नदी जब बाढ़ में अपने हुदूद को, अपने बैंक्स को तोड़कर निकल जाती है, उसको तुगयान कहते हैं। तो अब जो तुगयानगर हैं दुनिया में, उसमें शैतान भी शामिल है, उसमें आज के वो लोग जो अपने आप को खुदा मानिंद समझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो लोग उनके सामने झुक रहे हैं, तो हर वो ताकत जो अल्लाह के मुकाबिल में ठहरी हो, चाहे वो शैतान हो या शयातीन मिनल जिन्ने वल इंसो, वो शयातीन जो कुरान कह रहा है जिन भी हो सकते हैं और इंसान भी हो सकते हैं, ये पूरे 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 सिलसिले को अल्लाह तागूत से याद कर रहा है। जो तागूत को रद्द करे, کفر اختیار کرے تابوت کا, کفر لفظ استعمال کیا, انکار. وَيُومِن بِاللَّهِ, اب جب یومن باللہ کر رہا ہے, ایمان لا رہا ہے اللہ پر, وہ ایمان کیسا ہوگا اور وہ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, یہ ایسا ہینڈل ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں, نکلے گا نہیں, کبھی ٹوٹے گا نہیں, کبھی نکلے گا نہیں. یہ والی چیز, کوئی بھی چیز میں اگر آپ سٹیبلٹی دیکھیں گے تو تبھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور کوئی بھی چیز میں آپ انسٹیبلٹی دیکھیں گے, ہدایت کے معاملے میں, وہ جائے گی غیر خدا کی طرف. چاہے دین کو کس حد تک بھی انسان اپنی طرف سے پیش کرنا چاہے, وہ دین نہیں ہوتا. ہر دین میں آپ جانتے ہیں کہ بدعتیں آئی ہیں, ہر دین میں, اور بدعت کا مطلب وہ چیز کو کہ جو دین کے حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ کر لینا, اس میں ثبات نہیں رہے گا, اس میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی. اللہ سٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے, تو یاد رکھو دین کی وہ چیز جو دین کے نام پر پیش کی جا رہی ہو مگر ہم سے, ہمارے رسول سے یا اس کے صحیح جانشینوں سے نہیں مل رہی ہے, تو کبھی اس کو قبول نہ کرنا, کیونکہ شیطان دین میں دین کے نام سے گھستا ہے. تو اس کا طریقہ, جو یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں, کچھ ایسا ہینڈل پکڑ لیا ہے کہ جو کبھی ٹوٹے گا نہیں, ایسا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. یہ ایک مضبوط ہینڈل کو پکڑ چکا ہے کہ جو کبھی ٹوٹے گا نکلے گا نہیں. یہ بنیاد اسی پہ ہے کہ انسٹیبلٹی دیکھنا تو ڈیفیکٹ ان ڈیزائن سمجھ میں آتا ہے. کوئی بھی سسٹم اگر ڈیفیکٹو ہو, کمپلیٹ نہ ہو, تو اس میں انسٹیبلٹی آتی ہے, اور وہ ڈیفیکٹ جو ہے اس کا ڈیزائن کا ہوتا ہے. اگر وہ ڈیزائن کے ڈیفیکٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں تو یقین رکھیے کہ اللہ کی طرف اس کو نہیں لے جا سکتے, اللہ کی طرف نہیں لے جا سکتے. تو جہاں جہاں پر آپ کو دین کی کوئی چیز ملے جس میں آپ غور کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں نہ یہ اللہ کے پاس سے ہے, نہ رسول کے پاس سے ہے, نہ اہل بیت کے پاس سے ہے, تو اس کی طرف نہ جانا. کیونکہ ائمہ نے خود کہا, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول اور کتاب کی طرف سے کہتے ہیں, رسول اور اس کی کتاب کی طرف سے کہتے ہیں, ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کہہ دیتے تو وہ اللہ کے حق میں کفر ہوتا. اندازہ لگائیے کسی انسان میں ایک سٹیبل دینی سسٹم ایجاد کرنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے, حتی رسول میں. رسول اتنا ہی کرتا ہے. وہ ما ینطق عن الہوا کا مطلب یہی ہے, اگر رسول اپنے ہوا سے ایک سسٹم دین کا بنا لے سکتا تھا تو جبر کیوں ہے اللہ اس پر کہ وہ دین کا سسٹم نہ بنا سکے؟ تو نے تو کہا اقرار نہیں ہے دین میں, یہ خالی ماننے کی حد تک, چلانے کی حد تک کیوں نہیں کہا؟ یوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, یوحا وحی کی ضرورت, حاجت رسول کو جتنی تھی تم کو کیا معلوم. کوئی بھی اپنی طرف سے دین نہیں لا سکتا, چاہے وہ میرا سب سے اعلیٰ بندہ کیوں نہ ہو, اس کو وحی کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے جانشین بھی کہتے ہیں ہم یا قرآن سے یا وہ وحی جو اللہ نے رسول کو کی اسی سے بولتے ہیں. اب سمجھیے کہ دین میں خود شیطان اگر وارد ہو رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, اور ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. صلوات بھیجیں پر محمد والے محمد. یہاں آپ سمجھ میں آ گیا, آیت جو آیت الکرسی کے بعد آئی ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کیوں اللہ کی ضرورت دین کے معاملے میں ہے. للہ دین الخالص, اور ایک خدا کی آیت ہے وللہ دین الخالص, خالص دین فقط اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. کہاں کہاں سے لا کر خالص خالص پیور 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 پر چھوڑ رہا ہے, رسول کو پیور بنا کر پیش کر رہا ہے. اگر پیور نہ ہوتے تو مثال نہ بنتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, اگر یہ اللہ کہہ رہا ہے تو وہ رسول کی پیورٹی کی طرف توجہ کروا رہا ہے. انما یرید اللہ لیطہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہہ رہا ہے پھر پیورٹی کی طرف لے جا رہا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین کہہ رہا ہے, جبکہ یہ لفظ حابیل قابل سے کہہ رہا ہے, یہ پہلا معرکہ ہے انسان کی دنیاوی حقیقت میں. آدم کے آنے کے بعد دو بیٹے حابیل اور قابل, ایک نے قربانی دی اور دوسرے نے بھی دی, ایک کے پاس تقوا تھا دوسرے کے پاس تقوا نہیں تھا, ایک قربت خدا کے لیے دیا تھا ایک دوسرے نے قربت کے لیے نہیں دیا تھا, مجبوراً دیا تھا, ایمان نہیں تھا تقوا نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں تجھے مار ڈالوں گا, اور جواب حابیل کا قابیل کو ہے قالا انما یتقبل اللہ من المتقین, ابتدائی اللہ نہیں قبول کرتا کوئی چیز کو مگر متقین سے, پھر پیورٹی. آپ اگر پیورٹی کے بغیر ہمارا اپنا سفر طے کرنے لگیں گے تو یاد رکھو شیطان تمہیں پکڑ لے گا, تمہاری وہ تھوڑی سی جو امپیورٹی ہے اس کو بلڈ اپ کرے گا انفیکشن کی طرح. جیسا بدن کو انفیکشن ہوتا ہے, چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کریں تو پھیلتے پھیلتے پورے جسم کو لے لیتی ہے, آخری میں خون میں وہ انفیکشن چلے جاتا ہے, سیپٹیسیمیا ہوتا ہے, آرگنز کو امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد باڈی فنکشن نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے روح کا پرابلم ہے, امپیورٹی اگر آئی روح میں وہی پکڑ بن جائے گی, وہی پکڑ بن جائے گی. جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہوتا ہے جابر کا میں نے تذکرہ کیا تھا, جابر ابن حیان کو امام جعفر صادق علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ تم کو جینا کیسے چاہیے. کچھ دعائیات ان کو دیتے ہیں اللہ سے قربت کے لیے, لیکن ایک نسخہ دیتے ہیں, ایک نسخہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اے جابر, تم اگر اپنے آپ کو پیور کر رکھ لیے نا, خالص اگر کر لیے اپنے آپ کو تم, تو یاد رکھو شیطان سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے, شیطان تمہارے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ سوائے مخلصین کے سب کو بھیکائے گا, اور اس نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے اور ایک آیت میں. تو تم اگر پیور ہو جاؤ خالص ہو جاؤ تو شیطان کا وجود اور عدم تمہارے لیے برابر ہے. انفیکشن آنے مت دو, وہ انفیکشن پر کام کرتا ہے. انفیکشن تم اپنی مرضی سے لاتے ہو پھر وہ غالب آتا ہے, اللہ نے اس کو ابتدائی غلبہ تم پر نہیں دیا ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا قید اس کی پلاننگ کمزور ہوتی ہے, تم اس کو جگہ دیتے ہو وہ وہاں سے پھیلنے لگتا ہے. تو دنیا میں یہ طریقوں کو بیان کر دیا ہے, اب قد تبین الرشد من الغی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, بہت واضح ہو گیا. اب ہم پر حجت تمام ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ہم پر پوری کی پوری حجت تمام ہو چکی ہے. اس لیے تو مولا کہتے ہیں نا, میرے بعد تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا. صحیح کہتے ہیں نا, قرآن اور اہل بیت کے بعد, رسول اور آل رسول کے بعد کون سا دین انسان کو چاہیے, کون سا ایمان انسان کو چاہیے, بتلائیے ایک جگہ جہاں پر اس تفصیل کے ساتھ اللہ کے بارے میں اتنی چھوٹی سی آیت میں پوری کائنات کی خلقت سے لے کے قیامت تک کا سین پیش کر دیا جائے اور انسانی ڈائنمکس کو اتنا واضح طور پر بیان کر دیا جائے. بہت بڑی حجت ہے, عظیم ترین آیت ہے, لیکن ساتھ میں ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ ہے, اور کیونکہ ہدایت کا وسیلہ ہے حجت ہے. بڑی بڑی حجتیں ہم پر تمام ہو چکی ہیں، اور اگر ان حجتوں کو ہم قبول نہ کریں، ان ہدایتوں کو ہم قبول نہ کریں، تو جو سوال ہم سے ہوگا وہ کسی اور سے نہیں ہوگا، جو سوال ہم سے ہوگا کسی اور قوم سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہیں جو ہدایت ملی ہے وہ دوسروں کے مقابل میں کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ تو جب زیادہ دے گا، قرآن کہہ رہا ہے ہر نعمت پر سوال کروں گا، ہر نعمت پر سوال کروں گا، قرآن کی نعمت اور قرآن ناطق کی نعمت، محمد و آل محمد کی نعمت، یہ دو نعمتوں کا ہم کو ملنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں مل رہا ہے۔ آپ کوئی پیرلل سسٹم لے لیں، آپ مسیحیت لے لیں، یہودی دین لے لیں، بدھزم لے لیں، ہندوازم لے لیں، جو پاپولر ریلیجنز ہیں اس وقت، ان کے پاس یہ صاف ستھری گفتگو کہیں پر اگر ہے اور اس وضاحت کے ساتھ پیش کی گئی ہے، جو رسول کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی رسول کو آیت الکرسی نہیں دی گئی، وہ آج آپ کے ہمارے کام آئے گا، ان کے پاس ایسی کوئی کمپریہنسو چیز نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کا اتنا اس کے آگے۔ آیت الکرسی تو بنیاد بنتی ہے، اس پر جو قرآن آ کر کام کرتا ہے اور جو حدیث نبوی کے ذریعے سے ہم تک علوم آئے ہیں، یہ ایک پورا سپر سٹرکچر بن چکا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جیسے جیسے انسان کی مادی طاقتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جتنا پاورفل زیادہ انجن ہوگا گاڑی کا، اتنے اس کے بریک پاورفل بنانے پڑیں گے۔ انسان کو طغیان نہ کرنے کے لیے اگر اس کے پاس بریک نہ ہو، سائنٹیفک پاور آ چکا ہے، مادے کا پاور آ چکا ہے، پیسے کا پاور آ چکا ہے، لیکن مہار کرنے کی قدرت نہیں ہے، دنیا آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، راستہ پلٹنے کا بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ سوائے فاسقین کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، وہ کہ جنہوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، انہوں نے اللہ سے عہد توڑ دیا ہے۔ آج کرسچینی کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے، یہودی کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں دیکھیے، بدھسٹ کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں دیکھیے، اسلام کا غلط انٹرپریٹیشن کر کر مسلمان کیسے ظلم کر رہے ہیں دیکھیے، ہندوتوا کے نام پر آپ دیکھیے کس طریقے سے مظلوموں کو سڑکوں پر مار ڈالا جا رہا ہے، لنچنگ ہو رہی ہے۔ اب بتلائیے اگر کسی کے پاس وہ فکر ہو، یہ کہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، ہمارے دین والے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آئسس آئی تھی تو آئسس کی برائی کرنا ہمارا فریضہ تھا، آج ان کا قلع قمع ہو رہا ہے، گرچہ ان کو پھر بھی زندہ رکھنے کی پوری کوشش ہم کو دکھتا ہے کہ کچھ مسلمان حکمراں کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ انسان یہاں تک گر جائے کہ اسلام کے نورانی چہرے کو مسخ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسلام کے نورانی چہرے کو مس، اسلام میں کوئی مس کرنے کی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ الاسلام یعلو لا یولا علیہ، حدیث نبوی ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام بلندی اور علو کے لیے ہے، اس پر کوئی چیز غلبہ نہیں کر سکتی۔ تو بہترین طریقہ اسلام کو کمزور کرنے کا، اسلام کو اسلام سے لڑا دو، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دو، اس سے کیا ہوگا؟ اسلام اپنے تئیں ہی کمزور ہوگا، کیونکہ اسلام میں خود عیب نہیں ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر کر ایسا ایک انٹرپریٹیشن پیش کر کر اسلام کا کہ جو دوسروں کو ٹالریٹ نہیں کرتا، سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا؟ سر پھرا دے انسان کا، ایسا خفتے مذہب کیا؟ یہ کیفیت پر اسلام کو لا کر کہ سبھی کافر ہم مومن، یہ کون سا طریقہ ہے؟ قرآن بالکل الگ طریقے کی اور دوسری روش پر لے جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن القی الیکم السلام الست مومنا، اے ایمان والو تم ایسے کو کہ جو تمہارے طرف سلام بھیجتا ہے اس سے نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہے. ارے غیر مسلمان ہیں لیکن مسلمان کو سلام کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو وہ انسان جو تمہارے طرف سلامت اور دعا کی بات کرتا ہے اس کو یہ نہ کہنا کہ مومن نہیں ہے. ایمان کا اتنا بڑا ڈیفینیشن دیا گیا ہے اور تم نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والوں کو کہاں پر لا کر کہہ رہے ہو؟ یہ تو نماز روزہ پڑھنے والے نہیں تھے جن کو اللہ کہہ رہا ایمان والوں، کہیں تم اپنے ایمان کو اتنا سر پر نہ چڑھا لینا کہ جو سلام تم کو کرے، کیونکہ تمہارے طرف مومن کی طرف سلام کرنے والے میں ایمان کی علامتیں ہیں، ورنہ وہ سلام نہ کرتا تلوار لے کر آتا یا ان کے ساتھ ہوتا اور ان کی مدد کرتا پیچھے سے جو تلوار لے کر آ سکتے تھے. یہ تمہارے طرف سلام بھیج رہا ہے، اس کی عظمت سمجھو، اس میں وہ ایمان کو پہچانو، اس کو اپنی فطرت کی طرف بلاؤ. یہ روش ہے قرآن کی. اذا اخذ اللہ الميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونا، جبکہ اللہ نے میثاق وعدہ لے لیا ان لوگوں سے کہ جس کو قرآن کی آیت جس کو اس نے کتاب دی کہ وہ یقیناً لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور اسے چھپائیں نہ. اللہ کی رحمت ہے ہمارے ذریعے سے جاری ہونا چاہ رہی ہے کہ کتاب تم کو ملی ہے نا تو تمہارا فریضہ ہے تمام لوگوں تک پہنچاؤ. اور تمام لوگوں تک کیسا پہنچاؤ گے؟ رسول جیسا پہنچاتے تھے. جو کچرا بھی ڈالتا تھا اس کے لیے بھی رسول کا پیام تھا، جو کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی اس کے لیے بھی تھا، جو اونٹ کے پیٹ کا سامان لا کے رسول کو اس حالت سجدہ میں کعبے میں ڈال دیتے تھے اس کے لیے بھی تھا. رسول نے اپنی رحمت سے کسی کو دور نہیں کیا. آج ہم ہمارے مسلمان ایسے کہ ہم ہر کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہے ہیں جو سلام بھی پیش کر رہا ہے، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. بڑا اعلیٰ دین، بہترین مخلوق خدا، اشرف المخلوقات کے ذریعے سے، ان میں سب سے اشرف کے ذریعے سے، اشرف الانبیاء والمرسلین ہم پڑھتے ہیں خطبے میں، سب سے اعلیٰ اور شریف اور بابزرگ ذات کے ذریعے سے وہ دین ہم پر آیا. لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے رسول تم نہ ہوتے تو ہم یہ آسمان اور زمین نہیں بناتے. ان کا کوئی معنی بھی نہ ہوتا، ان کا کوئی معنی بھی نہ ہوتا اگر ہم کو اپنی روح پھونکنی نہ ہوتی تو یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، انسان کی روح کو، انسانوں کی روح کو، انسان کو اس پورے اس روح کی کیفیت کے ساتھ دنیا سے نکال لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. روح خدا جو ہمارے ذریعے سے فعال ہے، ایکٹیو ہے، اس کو نکال لیجئے. انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. اب بولیے دنیا کیا ہے؟ ڈائناسورس، جانور، ہاتھی، بھیڑیے اور کیا؟ دنیا میں کیا رہ جاتا ہے اگر اللہ کی روح ہمارے ذریعے سے کام نہ کر رہی ہو؟ نیکی، شرافت، عظمت، برائی سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اچھائی کی طرف بلانا، یہ پوری کائنات میں جو اعلیٰ ترین چیزیں ہوئیں جو روح کے ذریعے سے ہو رہی ہیں وہ انسان کو ہٹا دیجیے جو ختم ہو جائیں گی. کبھی ہم غور کرتے ہیں یہ؟ انسان اگر نہ ہو دنیا کے اسٹیج میں تو دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ انسان ہی کی طرف سے یہ دنیا اس لیے اب اہمیت رکھتی ہے کہ انسان میں اللہ کی روح ہے. بدن بھی حقیقتاً اللہ کا ہے لیکن واسطے سے ہے، لیکن واسطے سے ہے. قرآن کی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے مٹی سے تم کو بنایا. تو بدن بھی اللہ کا ہے لیکن واسطہ مٹی سے ہوا ہے، لیکن روح مستقیماً اللہ سے ہماری ملی ہم کو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، تو روح بھی اس کی ہے ڈائریکٹ اور بدن بھی ہے لیکن انڈائریکٹ. تو روح اگر نکال دی جائے انسان میں اور کوئی قسم کی چیز ہو جو اس کو دوسرے جانوروں جیسا کر دیتی ہو تو دنیا کو بنانا جس میں انسان کا ہونا نہ ہو ایسے انسان کا جو اللہ کو پہچان سکے بے معنی ہے. رسول وہ ذات کا نام ہے جو بنائی گئی تھی اللہ کو پوری طریقے سے پہچاننے اور پہچانوانے کے لیے. اتنی مشقتوں کے بعد ما اوزیا نبی ان کا ما اوزیت, رسول سے حدیث ملتی ہے کہ جس طرح مجھے اذیت دی گئی تھی کسی نبی کو تاریخ میں 1,24,000 انبیاء جو ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں دی گئی. شدت تکلیف 13 سال تک جتنی مشکلات رسول کو ہوئی مکے میں, سالوں شیب ابی طالب میں بائیکاٹ ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, بھوک مار ڈال رہی ہے, لیکن صبر اور استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا. پھر 10 سال کا دور جو مدینے کا تھا, جنگ کے بعد جنگ, جنگ کے بعد جنگ, جنگ کے بعد جنگ, رسول کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا. ان مشقتوں کے بعد رسول نے دین پہنچا دیا, کامل کتاب دے دی اور نمونوں کے لیے مثال کے لیے اپنی آل چھوڑ گئے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کہہ کر رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن ہوا کیا, اللہ سے نظر پلٹی اور دین میں کمزوریوں کا آنا شروع ہوا. 50 سال بھی نہیں ہوئے یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا. اس طریقے سے حالات بدلتے ہیں. یاد رکھیے ایمان بڑی اہم چیز ہے. اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم اگر کمزور پڑے تو ہمارا ایمان باقی رہے گا اور ہم سب ہمارے ایمان کے ساتھ کمزور پڑے تو ہمارا مومنین کا معاشرہ باقی رہے گا, یہ تصور ہے اور یہ تصور حقیقت پر مبنی نہیں ہے. ہم مجبور ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں, کیونکہ ایمان جیسا حدیث میں ملتا ہے پھول کی پتی سے زیادہ سینسیٹیو چیز ہے. پھول کی پتی کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دیجئے, نشان آ جائے گا. اور اتنا نشان انسان کی روح میں اگر آئے تو پھر جیسے میں نے کہا شیطان وہاں سے لے کر آگے بڑھ جاتا ہے. یزید جو شراب خور تھا, حرام کو حلال کر رہا تھا, حلال کو حرام کر رہا تھا, حرام کو حلال کر رہا تھا, سب کرنے کے باوجود خلافت کے تخت پر بیٹھ چکا تھا اور لوگ اس کا ساتھ دینے کو تیار تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے یہاں پر حرکت شروع کی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جانتے تھے کہ سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اب ہم یہ سوسائٹی میں حرکت نہیں کریں گے تو اس کا ایمانی ڈھانچہ منہدم ہو جائے گا. تو اسلام کا ڈھانچہ منہدم نہ ہو, اس مقصد سے اس غرض سے امام حرکت کرتے ہیں. آج 8 محرم ہیں, ہم مصائب علمدار پڑھتے ہیں, ابو الفضل العباس کے مسائل پڑھتے ہیں, وہ عباس کے جس کے بارے میں کربلا سے بہت بہت سال پہلے امام نے کہا تھا عباس کو میں تجھ پر فدا. یہ کربلا والے عباس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, کئی سال پہلے والے عباس کی بات کر رہا ہوں. 23 سال چھوٹے تھے امام حسین سے, 34 سال کے تھے عباس کربلا میں اور 57 سال کے امام حسین تھے. تقریباً باپ جیسی کیفیت تھی. اور عباس کانا یدعا قمر و بنی ہاشم, عباس کو بنی ہاشم کا چاند کہہ کر پکارا جاتا تھا. دراز قامت تھے, خوبصورت تھے, خوش اندام تھے. عباس حسین کے ساتھ ہیں, سب کو ڈھارس ہے. 9 محرم کا موقع ہے عصر کا کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اشقیا کے درمیان خلبلی مچتی ہے اور وہاں کے اوپر امام پوچھتے ہیں حضرت عباس سے کہ ذرا جا کر دیکھ لینا کہ ہو کیا رہا ہے. امام جاتے ہیں, حضرت عباس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی بات کیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ شمر آیا ہے اور اس نے عمر سعد سے یہ کہہ دیا ہے کہ یا تم جنگ کرو یا تسلیم کے لیے ان کو اور آمادہ کرو، اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو کمانڈ مجھے دے دو. عمر سعد اعلان کر دیتا ہے فوجوں کے درمیان کہ تیاری شروع کرو حملے کی. جب حضرت عباس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا تسلیم یا جنگ. امام حسین کی طبیعت سے پوری طریقے سے آشنائی رکھتے ہوئے عباس جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں میں پوچھ کر آتا ہوں. پتا تھا کیا جواب ہوگا لیکن کہتے ہیں میں پوچھ کر. یہ طریقہ ہوتا ہے اطاعت کا. واپس آتے ہیں پھر جا کر کہتے ہیں، اور امام کہتے ہیں حیات من الذلہ، ذلت تو ہمارے قریب آ ہی نہیں سکتی. یہ بات جا کر حضرت عباس وہاں سنا آتے ہیں، کیونکہ شام کا وقت ہوتا ہے اور حسین چاہتے ہیں کہ ایک شب مل جائے عبادت کے لیے تو بات ٹل جاتی ہے. اس کے وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شمر آ کر خیمگاہ کے نزدیک، کیونکہ اس کی رشتہ داری جناب ام البنین سے قبیلے کی بہت دور سے تھی، تو اس نے امان نامہ لکھا لیا تھا ابن زیاد سے. حضرت عباس اور ان کے تین بھائی عبداللہ، عثمان اور جعفر کے نام، تاکہ یہ اگر ہمارے طرف آ جائیں تو ہماری طاقت بڑی ہو جائے گی اور حسین کو کوئی ظاہری سہارا بھی نہیں رہے گا. آتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا ہے میری بہن کے بچے کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو قریب بتلانے کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے. امام کہتے ہیں عباس سلام کا جواب دے دو، گرچہ یہ فاسق ہے، گرچہ یہ فاسق ہے اس کا جواب دے دو. حضرت عباس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں امان نامہ لایا ہوں. جس طریقے سے امان نامہ ملا تھا امام حسین کو مدینے کے والی سے، امام نے رد کر دیا تھا. اب یہ امان نامہ میں تمہارے لیے اور تمہارے تین بھائیوں کے لیے لایا ہوں، اگر چاہو تو ہماری طرف آ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. حضرت عباس کہتے ہیں لعنت ہو تجھ پر اور تیرے اس ولی پر کہ جو اس امان نامے کو میرے لیے لکھا ہے. واپس آ جاتے ہیں شب عاشور، وہ وقت بھی آتا ہے جب امام اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر تم لوگ چاہو میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، چلے جانا. سب سے پہلے جو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ حضرت عباس ہوتے ہیں. کہتے ہیں یا امام، آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم زندگی آپ کے بعد جینے کا تصور نہیں رکھتے. وہ چیز جو تصور میں نہیں آ سکتی اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دوسرے کھڑے ہو کر ایک ایک اپنی طریقے سے گفتگو کرتا ہے کہ ہم کو 70 بار بھی مار ڈالا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو یا امام آپ کی ہم نصرت کرتے رہیں گے. دل کو امام کے شاد کر دیتے ہیں، بیبیوں کا دل شاد ہو جاتا ہے. لیکن روز عاشور، جنگ چھڑنے کے بعد، تمام اصحاب کی شہادت ہو جانے کے بعد، بنی ہاشم کے جوان ایک کے بعد ایک نظر آتے ہیں، شہادت پیش کرتے ہیں. اکبر جاتے ہیں، قاسم جاتے ہیں، اون و محمد جاتے ہیں، یہ سب عباس کے شاگرد تھے. ان کی شہادت جب ہو جاتی ہے، عباس آتے ہیں امام سے اذن طلب کرنے کے لیے. امام کہتے ہیں کہ تم تو علمدار لشکر ہو. کہتے ہیں امام وہ لشکر ہی کہاں رہا، وہ لشکر ہی کہاں رہا. کہتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ کس شدت کی پیاس خیموں میں بچوں اور بیبیوں کو ہے، تم اس کا کوئی راستہ نکال سکتے ہو تو نکالو. حضرت حرکت کرتے ہیں، عباس پانی کے لیے جاتے ہیں. خطبہ ہے، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پانی دے دیتے ان بچوں کو اور ان عورتوں کو؟ شمر کا ایک خول ہے، کہتا ہے کہ پوری کائنات اگر پانی ہو جائے اور ہمارا اقتدار اس پر ہو جائے تو ہم ایک چلو پانی بھی نہیں دیں گے. اس قسم کی نفرت ہوتی ہے ایمان والوں سے فاسقین کی. کیونکہ اللہ سے نفرت کرتے ہیں، دشمن خدا ہوتے ہیں، تو خدا کے نمائندوں کو بھی اس شدت کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر عباس حملہ کرتے ہیں، پانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب جا رہے تھے کچھ امانت نہیں تھی، فقط سوکی مشک تھی، لیکن جب پانی اٹھاتے ہیں اور مشک بھر جاتی ہے تو ایک پانی کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ نفس تو پانی پینا چاہتی ہے، جبکہ حسین پیاسا ہے، مشک کو بھرنے کے بعد عباس اب واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ آرزو ہے چاہے مجھے کچھ ہو جائے پانی پہنچا دوں۔ اب یہ چیز کی طرف عباس کی توجہ ہے کہ کوئی تیر سے مجھے یا مشک کو نشانہ نہ بنائے، کوئی تیر سے پانی کی مشک کو نشانہ نہ بنائے۔ تو اپنے جانے کا راستہ وہ انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر درخت موجود ہوتے ہیں، تاکہ درخت کا سہارا لے کر آگے بڑھوں، تاکہ مشک کی حفاظت بغیر یہ پرواہ کیے کہ اگر میں یہ راستہ اختیار کرتا ہوں تو میرے بدن پر مستقیم حملہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں ان افراد کے نام موجود ہے جو عباس کا سیدھا اور بایاں ہاتھ قلم کیے ہیں۔ عباس کا دایاں ہاتھ جاتا ہے، بایاں ہاتھ جاتا ہے، عباس آگے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب مشک چھت جاتی ہے، مشک کے چھدنے سے حضرت عباس کی امیدیں بھی بہہ جاتی ہیں پانی کے ساتھ ساتھ۔ وہ آوازوں کو سن کر گیا تھا، اب یہ پانی چلا جا رہا ہے، ان کی پیاس کی شدت بڑھتی جائے گی، میرے امام کو بھی پانی نصیب نہیں ہوگا۔ عباس اپنے آپ کو گھوڑے پر ڈالتے ہیں، ایک گر سر پر لگتا ہے کہ عباس اب گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتے، زمین پر آ جاتے ہیں۔ امام حرکت کرتے ہیں، والی نے عباس پر آ کھڑے ہوتے ہیں، ملتا ہے کہ جیسے ہی حالت عباس کی تھی ویسی کسی شہید کی نہیں تھی، دونوں ہاتھ منقطع ہو چکے تھے، سر پر گرز لگا تھا، آنکھ میں تیر پیوست تھا۔ مان ان کے ساروفی وجیل حسین اس قتل عباس، ان کے سار کے آثار چہرے حسین پر ظاہر ہونے لگے۔ خود انہوں نے کہا خلت ہیلتی انکسر زہری، میری کمر ٹوٹ گئی، میرے تدابیر کم ہو گئے۔ وہاں پر جب اطلاع ملتی ہے، ماں کو فخر کرتی ہے، خبریں بناتی ہے، کہتی ہے کہ میں تم پر فخر کرتی ہوں کہ تم نے میری آبرو رکھ لی، اپنے بھائی پر شہید ہو گئے۔ اور ہم کو زین العابدین علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے کہ اللہ نے دو ہاتھوں کی جگہ دو پر عباس کو دے دیے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ فرشتوں میں حرکت کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں ملتا ہے کہ شہادت عباس کو وہ والی دی گئی کہ دوسرے شہداء دیکھ کر رشک کریں گے، تجھ پر سلام ہو امام کے چاہنے والے، اے امام کے بھائی، اے امام کے وفادار علمدار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔